والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو نے میری دعا کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے دور کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے۔
خدایا، شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے۔ پس اے پروردگار، مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے، تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں۔ تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے۔ میرے معبود، تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے، اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں۔ بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال، اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه۔ اور سامعین، آئیے اب مل جل کر رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا کو پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما، اور مجھے کفایت شعاری اور اکتفا کا جامع پہنا دے، اور مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور اس مہینے کے دوران مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں خوف زدہ ہوتا ہوں۔ اے خوف زدہ بندوں کی امان۔ ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا، ربنا یا ربنا یا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي اور عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی گئے. آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے، یہ راہ در کی ہے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی گئے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز بعض ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیاں۔ جب عمل نہیں کرتے ہیں تو مذاکرات کیسے؟ رہبر انقلاب اسلامی: ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، صدر ایران پزشکیان۔ اور ایران کا جوہری معاملہ ایک بار پھر سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ یہ ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو امریکہ روک نہیں سکتا تھا، رہبر انقلاب اسلامی۔ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، جو چاہو کر لو، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ اور کینیڈا کی مزاحمت، امریکہ کی پسپائی۔ سامعین، ایرانی اخبارات کے بعد اب پاکستانی اخبار روزنامہ ڈان کی بعض اہم سرخیاں۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کا شکار، جعفر ایکسپریس پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی، دفتر خارجہ۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ عوام کو نعرے بازی میں دلچسپی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں، نواز شریف۔ عالمی طاقتیں اور پاکستان کے دشمن ہماری نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری۔ ماہر تعمیرات یاسمین لاری کا غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی ایوارڈ لینے سے انکار۔ پی ٹی آئی نے سانحہ جعفر ایکسپریس پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا، وزیر دفاع۔ اور امریکہ کا روس پر یوکرین سے ایک ماہ کی غیر مشروط جنگ بندی پر زور۔ سامعین، اب روزنامہ ڈان کے ہی اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے سانحہ جعفر ایکسپریس۔ اخبار لکھتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا گھات لگا کر حملہ ہمارے لیے سخت ویک اپ کال ہے، جو ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ بلوچستان میں ریاست کی رٹ کس طرح کمزور ہو رہی ہے۔ بدھ کی رات فوجی حکام نے انسداد دہشت گردی آپریشن ختم ہونے کی تصدیق کی، لیکن یہ حقیقت کہ بلوچ لبریشن آرمی بی ایل اے کے دہشت گرد ایک ویران علاقے میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت سینکڑوں مسافروں کو لے جانے والی ٹرین کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے آپ میں کافی خوفناک ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب اس مخصوص ٹرین کو دہشت گردوں نے ہدف بنایا ہو۔ گزشتہ سال کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے میں بھی ہدف جعفر ایکسپریس ہی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بلوچستان میں نقل و حمل کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے، جہاں شر پسند عناصر کی جانب سے ہائی ویز بلاک اور ٹرینوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ اب روایتی بیانات دینے کا وقت گزر چکا، بلوچستان کو ایک مضبوط سیکورٹی منصوبے کی ضرورت ہے، تاکہ صوبے کے عوام کے لیے امن کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ تشدد کے کسی خوف کے بغیر اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اب تک ریاست اس حوالے سے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہے۔ اگرچہ صوبے میں انسداد دہشت گردی کے لیے متعدد آپریشنز ہوئے جن کے نتیجے میں سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کارروائیوں سے کسی طرح کے طویل مدتی استحکام کا حصول ممکن نہیں ہو پایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاست کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ سب سے پہلے تو صوبے میں ایسے نو گو ایریاز اور غیر حکومتی مقامات نہیں ہونے چاہیے جہاں شرپسندوں کو کنٹرول حاصل ہو، ریاست کی ریٹ پورے صوبے میں چلنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ سیکورٹی اداروں نے تصدیق کی ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز سے رابطے میں تھے۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر زبردست انداز میں یہ معاملہ افغان طالبان حکومت کے سامنے اٹھانا چاہیے، جبکہ دیگر دشمن ممالک کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ غلط مہم جوئی سے گریز کریں۔ داخلی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس منظم حملے نے نشاندہی کی ہے کہ علیحدگی پسندوں کو تجربے کار بیرونی عناصر کی پشت پناہی حاصل تھی۔ فوجی کارروائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ علیحدگی پسند جن وجوہات کو بنیاد بنا کر بلوچوں کا ذہنی استحصال کرتے ہیں، ان وجوہات کو حل کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان وجوہات میں جبری گمشدگیاں، صوبے کے بگڑتے سماجی اور معاشی اشاریے اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی شامل ہے۔ اگرچہ نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی جواز قابل قبول نہیں، لیکن ڈان اخبار سمیت بہت سی آوازیں کئی سالوں سے اس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں، لیکن اس ملک کے پالیسی ساز اور ان پالیسیوں کا نفاذ کرنے والے تجاویز نہیں سنتے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ ہندوستان کے مسلمان محب وطن ہیں اجیت پوار۔ یو پی میں ہولی کے پیش نظر مسجدوں کو ترپال سے ڈھک دیا گیا۔ اسمبلی میں نتیش اور رابڑی دیوی میں تلخ نوک جھونک۔ مغربی کنارے میں رمضان، سب بکھرا ہوا، سبھی بے گھر ہیں، فلسطینیوں کا درد۔ یوکرین نے روس کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ اور اتراکھنڈ، نئے عبدالکلام مدرسوں میں رامائن پڑھائی جائے گی۔ سامعین، ہندوستانی اخبارات میں اب روزنامہ اردو ٹائمز کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ادارے کا عنوان ہے ہندوستان میں ٹیلی کام شعبے میں ایلن مسک کے قدم۔ اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ مسک کے وزیر اعظم مودی کے امریکہ دورے کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت ہند کی میک ان انڈیا مہم دم توڑ چکی ہے، اب صرف اس کا انتم سنسکار ہونا باقی ہے۔ چند روز قبل ہی ٹیسلا کے ممبئی میں شو روم کھولنے کی خبر آئی۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک ہندوستان کے ٹیلی کام شعبے میں بھی قدم رکھنے جا رہی ہے، اور اس کی تشریف آوری میں کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کے امیر ترین شخص مکیش امبانی اور ایئرٹیل کے مالک سنیل مٹل استقبال کے لیے سب سے آگے ہیں۔ اسٹار لنک نے ہندوستانیوں کو ٹیلی کام خدمات باہم پہنچانے کے لیے ایئرٹیل اور ریلائنس جیو سے معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ اعلان پہلے ایئرٹیل نے کیا اور اس کے دوسرے دن ہی ریلائنس نے کیا۔ سرکار کی طرف سے ابھی ایلن مسک کو ٹیلی کام کا کوئی لائسنس نہیں ملا ہے، اور اس سے پہلے ہی یہ تشہیری مہم شروع ہو گئی۔ اسٹار لنک سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فراہم کرتی ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجی میں آپ کے گھر کا انٹرنیٹ راؤٹر، آپ کے محلے کا موبائل کمپنی کا ٹاور پورے ہندوستان میں بچھے کروڑوں میٹر کے زمین دوز، انٹرنیٹ کے کیبل وغیرہ سب کے سب بے معنی ہو سکتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ سن 2017 سے لے کر 2022 کے درمیان وزیر اعظم مودی نے لال قلعے کی فصیل سے ہندوستانیوں کو کئی بار بتایا کہ ان کی حکومت پورے ملک میں آپٹیکل فائبر بچھانے کا ہدف رکھے ہوئے ہے، اب اس ہدف کا کیا ہوگا؟ اس وقت ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے خلا میں تقریباً 6000 سیٹلائٹ ہیں، یعنی جس وقت ہمارا ملک مندر، مسجد، ہندو مسلم، گو رکشا، تین طلاق اور حجاب وغیرہ پر تانڈو کر رہا تھا، تب ایلن مسک ایک کے پیچھے ایک خلا میں سیٹلائٹ بھیج رہے تھے۔ اسپیس ایکس کی سروس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے چارجز کیا ہوں گے، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم اس پورے معاملے میں سب سے توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ایلن مسک کو ہندوستان میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا لائسنس کیسے ملے گا۔ عیاں رہے کہ انٹرنیٹ سروس کے لائسنس کے ہی معاملے میں ہندوستان سے کانگریس کی یو پی اے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ منموہن سنگھ حکومت نے انٹرنیٹ کے لیے 2G اسپیکٹرم کے لائسنس کچھ کمپنیوں کو فروخت کیے تھے، جس کے خلاف اس وقت کے بدنام زمانہ سی اے جی ونود رائے نے یک خیالی اعداد و شمار پیش کر کے پورے ہندوستان کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ لائسنس کچھ کمپنیوں کو فروخت کرنے کے بجائے ان کی نیلامی کی جاتی تو ملک کے خزانے کو 1.5 لاکھ کروڑ کا منافع ہوتا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور۔
منارے نور، عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی کی نگاہ میں قیادت و رہبری کی خصوصیات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں رہبر اور قائد کو دینی اور سماجی مسائل سے مکمل آگہی اور عدل و انصاف پر مکمل کاربند ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں الہی معاشرے کے قیام کے لیے ایک توحیدی نظریے، ایک فرض شناس اور آگاہ قیادت اور عوام کی حمایت اشد ضروری ہے۔ ہم گزشتہ پروگرام میں یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی حکومت میں چونکہ بیت المال اور حقوق اور سزا و جزا کی ذمہ داری رہبر، قائد یا حکمران پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت کے ان اصولوں اور ان قوانین سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجعیت اور ولی فقی کے منصب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا ابتدا ہی سے اس بات پر اعتقاد تھا کہ ولی فقی کے لیے مرجعیت کی شرط ضروری نہیں ہے، وہ مجتہد کافی ہے جو عادل ہو اور جس کا ملک کی مجلس خبرگان یعنی ماہرین کی کونسل تائید کرے۔ خبرگان کونسل کو چونکہ عوام منتخب کرتے ہیں، اس لیے عوام کا منتخب اور انتخاب شدہ قائد ولی فقی کے منصب پر آ سکتا ہے۔ عوام نے خبرگان کونسل کے نمائندوں کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے رہبر معین کرے اور جب خبرگان کسی شخص کو رہبری کے لیے معین و منتخب کریں گے تو اس کی رہبری اور زعامت عوام کے لیے مورد قبول ہوگی، اور اس صورت میں وہ عوام کا منتخب ولی فقی بن جائے گا اور اس کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ سامی صدر اسلام میں دو ادوار میں دو مرتبہ اسلام کی اصلی حکومت محقق اور قائم ہوئی ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور دوسری مرتبہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں جب وہ کوفے میں حاکم تھے، اور ان دو ادوار میں معنوی قدریں حاکم تھیں، یعنی عدل و انصاف پر مبنی حکومت برقرار تھی اور حاکم ایک ذرہ برابر بھی قانون کے خلاف عمل نہیں کرتا تھا، اور ان دونوں ادوار میں قانون کی حکومت رہی ہے، اور شاید اس کے علاوہ ہم کبھی بھی اس طرح کی قانون کی حکومت تلاش نہ کر سکیں، ایسی حکومت جس کا ولی امر یا حکمران یا خلیفہ امام قانون کے مقابلے میں معاشرے کی نچلی سطح کے فرد کے مساوی اور برابر ہو۔ صدر اسلام کی حکومت میں ایسا رہا ہے، حتیٰ تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام حاکم تھے اور ان کی حکومت حجاز سے لے کر مصر اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور گورنر اور قضات سبھی ان کی طرف سے منصوب اور معین ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک یمنی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف مقدمہ دائر کیا، وہ یمنی بھی آپ کی حکومت کا ایک فرد تھا۔ قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا، قاضی بھی وہ تھا کہ جس کو خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے منصوب کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قضاوت میں تم ایک فریق کا احترام مت کرو، میں اور میرا فریق دونوں مقدمے میں برابر اور مساوی ہیں۔ اس کے بعد جب قاضی نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف حکم صادر کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا حکم قبول کیا۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کے قانون کے مقابلے میں سبھی مساوی اور برابر ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون الہی قانون ہے اور خداوند عالم کے سامنے سبھی مساوی اور برابر ہیں، چاہے حاکم ہو یا محکوم، چاہے پیغمبر ہو یا امام، اور چاہے عام عوام۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عوام اور رہبر کے درمیان رابطے کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی حاکم اور رہنما دوسرے حکام جیسے سلاطین اور جمہوری صدور کے مانند نہیں ہیں۔ اسلام کا حاکم وہ حاکم ہے جو مدینے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں تشریف لاتے اور عوام کی گفتگو سنتے، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مملکت کے امور تھے وہ بھی عوام کے تمام طبقات کی طرح مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور ان کا اجتماع ایسا ہوتا تھا جس میں اگر کوئی غیر آ جاتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں صاحب منصب اور صدر مملکت کون ہے اور معمولی لوگ کون ہیں۔ لباس عام لوگوں جیسا، طرز زندگی عوام جیسی، عدل و انصاف کو برقرار کرنے کے لیے یہ طرز عمل تھا کہ اگر ایک معمولی شخص حکومت کے پہلے درجے کے شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ قاضی کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور قاضی اگر حکومت کے پہلے درجے کے شخص کو حاضر کرتا تھا تو وہ بھی حاضر ہو جاتا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان فرق کو نمایاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلام میں قانون حکومت کرتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الہی قانون کے تابع تھے، رسول خدا قانون کے مطابق عمل کرتے، خداوند عالم کا ارشاد ہے جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے خلاف تم عمل کرو گے تو میں تمہارا مواخذہ کروں گا اور تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ سامعین، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد ایک ڈکٹیٹر شخص ہوتے، یا ایک ایسے شخص ہوتے کہ جس سے لوگ ڈرتے کہ اگر وہ کبھی موقع پا کر مکمل قدرت حاصل کر لیں گے تو ڈکٹیٹری کریں گے، تو نہ کل پیغمبر ڈکٹیٹر تھے اور نہ آج ولی فقی ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے۔ ولی فقی میں استبداد نہیں پایا جاتا، وہ سب کے لیے برابر اور مہربان ہوتا ہے۔ امام خمینی کے بقول، فقی جو ان اوصاف کا حامل ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ ایسی عدالت جو سماجی عدالت کی مظہر، ایسی عدالت اور ایسا عدل و انصاف جس میں جھوٹ کا ایک کلمہ اس کو عدالت سے ساقط کر دے، نامحرم پر اس کو عدالت کے مرتبے سے یعنی عدل و انصاف کے منصب سے گرا دے، ایک ایسا انسان نہ غلط عمل کر سکتا ہے اور نہ کبھی غلط کرتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اگر ایک لائق انسان جس میں یہ دو خصلتیں یعنی علم اور عدل و انصاف پائی جاتی ہیں، حکومت تشکیل دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور حکومت تشکیل دے دے، تو معاشرے کے امور کو چلانے کے لیے اس کو بھی وہی ولایت اور حق حاصل ہے جو ولایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ وہم غلط ہے کہ معاشرتی اور سماجی امور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات سے زیادہ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اختیارات ولی فقی کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل تمام عالم پر محیط ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ ہیں، لیکن معنوی فضائل اور کمالات کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ فوج، سپاہ اور رضاکار دستوں کو تیار کرنے یا گورنروں کو مقرر کرنے یا مالیات وصول کرنے اور اس کو مسلمانوں کے مسائل میں مصرف کرنے میں جو اختیارات رسول اکرم یا دوسرے آئمہ علیہ السلام کو حاصل تھے، خداوند عالم نے انہی اختیارات کو موجودہ حکومت کے لیے بھی قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص معین نہیں ہے، بلکہ عنوان ایک عالم عادل فرد ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ولایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے آئمہ کے پاس تھی، وہ غیبت کے دور میں فقیہ عادل کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں کسی کو اس وہم اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ فقہا کا مقام بھی وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ معصومین کا ہے، کیونکہ یہاں پر بحث مقام و منزلت سے نہیں ہے، بلکہ بحث ذمہ داری اور فرائض اور وظائف سے متعلق ہے۔ ولایت یعنی حکومت، ملک کے نظم و نسق کو چلانا، شریعت کے قوانین کا اجرا کرنا، جو ایک سنگین اور اہم ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ اس سے کسی کے لیے غیر معمولی شان و منزلت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو معمولی حد سے بڑھا کر کسی اونچے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت یعنی ملک میں نظم و نسق کو برقرار کرنا، اور بہت سے افراد اس کو امتیاز تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک سخت، سنگین اور دشوار ذمہ داری ہے۔ امام خمینی کے بقول، ایک اہم امر جس کی ولایت عہدیدار ہے، حدود الہی کا جاری کرنا ہے، یعنی اسلام کے جزائی قوانین کا اجرا۔ کیا حدود کے اجرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام اور فقی کے درمیان کوئی امتیاز ہے، یا چونکہ فقی کا رتبہ بہت ہی کم ہے لہذا اس کو کم تر سزا تجویز کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر زانی کی حد 100 کوڑے ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حد جاری کریں تو 150 کوڑے ماریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جاری کریں گے تو 100 کوڑے ماریں گے، اور اگر ولی فقی جائے تو 50 کوڑے مارے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ حاکم اجرائی امور کا ذمہ دار اور عہدیدار ہے، اسے خداوند عالم کے حکم کے مطابق حد جاری کرنا چاہیے، چاہے حاکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوں، یا حضرت علی علیہ السلام کے بصرہ یا کوفے میں نمائندے یا قاضی ہوں یا موجودہ دور میں ولی فقی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اہم فرائض میں سے مالیات، خمس و زکوٰۃ، جزیہ اور زمینوں کا ٹیکس وغیرہ وصول کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کتنی وصول کریں گے؟ کیا ایک جگہ سے ایک دسواں حصہ اور دوسری جگہ سے ایک بیسواں حصہ وصول کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام امام و خلیفہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ موجودہ دور میں فقی اور نافذ الکلمہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا ان امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور عادل فقی کی ولایت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. جو بھی اسلامی حکومت کا حاکم ہے اس نے الہی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے اختیارات ان الہی قوانین کے دائرے میں ہیں اور ولی فقی بھی ان قوانین کے دائرے میں فیصلے کرتا ہے. لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو قوانین، اصول اور سزا و جزا کے قوانین مشخص اور واضح کر دیے ہیں ان کا اجرا حاکم کے ذمے ہے، وہ حاکم ولی فقی بھی ہو سکتا ہے. اور سامعین، اسی گفتگو کو ہم آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. موجودہ امریکی حکومت سے مذاکرات عبث اور بے فائدہ ہیں، یونیورسٹی طلبہ سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان. صہیونی حکومت نے جنگ غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے منظم اقدامات کیے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ. اور پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ، صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کے ایک قلعے پر حملہ، 10 دہشت گردوں کی ہلاکت. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی غیر دانشمندانہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک بھر کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ملاقات میں فرمایا کہ ایٹمی اسلحے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو امریکہ ہمیں نہیں روک سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگر ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں اور ہم ایٹمی ہتھیار کی فکر میں نہیں ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم خود یہ نہیں چاہتے. ہم پہلے اس کی وجوہات بیان کر چکے ہیں، بحث کر چکے ہیں، ہم نے خود نہیں چاہا، ورنہ اگر ہم خود ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو وہ ہمیں نہیں روک سکتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نظر میں یہ دھمکی غیر دانشمندانہ ہے، یعنی جنگ اور حملہ کرنا یک طرفہ نہیں ہے. ایران جوابی حملہ کرنے کی بھرپور طاقت و توانائی رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر امریکیوں نے یا ان کے زر خرید عوامل نے کوئی غلط حرکت کی تو زیادہ نقصان ان کو ہوگا۔ البتہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی نے اقدام کیا تو ہمارا جواب بہت سخت اور دندان شکن ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی چال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا کے بدمعاش کہتے ہیں کہ سب ہماری پیروی کریں اور ہمارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں، لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جو پوری طاقت سے اس کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے فوج کی آمادگی کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ اس وقت سرحد پر ہمارے 11 بریگیڈ تعینات ہیں اور یہ ملکی سطح پر امن کے قیام کی کوشش و آمادگی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ فوج کا کام خود کو مضبوط بنانا ہے، پہلے اسے تمام شعبوں میں تقویت کی ضرورت ہے اور پھر کارکنوں کی معیشت کو ترجیح حاصل ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے خطرات کے پیش نظر فوجی مشن کے بارے میں بھی کہا کہ ایران کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے اور جس بات نے خطرے کا احساس نہیں ہونے دیا وہ دفاع کے لیے ایران کی مسلح فوج کی ہمیشہ آمادگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دشمن بھی اپنی خام خیالی میں ایران کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی سوچتا ہے تو ایران کی مسلح فوج کی مکمل آمادگی کو دیکھتے ہوئے پشیمان ہو جاتا ہے اور اپنے جارحانہ منصوبے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو واقعات کو بڑے پیمانے پر درج کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے پاس طبی مراکز کے نقشے موجود ہیں اور اس نے جان بوجھ کر ان مقامات کو تباہ کیا ہے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر طبی مراکز اور اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو توہین آمیز جسمانی و ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان جرائم کا شکار ہونے والے فلسطینی ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے اپنی آواز عالمی رہنماؤں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، چاہے وہ شیر خوار ہو یا بڑا ہو چکا ہو، ہر مرحلے پر اسے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ آلودہ پانی، سردی اور بھوک کی وجہ سے غزہ کے بچے متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ ان حالات میں 50,000 بچوں کی پیدائش امید افزا ہے، لیکن بچوں کے فطری طور پر پروان چڑھنے کے سلسلے میں مستقبل کی امیدیں بے حد محدود ہیں۔ اس رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اور عالمی ادارے مقبوضہ فلسطین کے سلسلے میں ہماری رپورٹوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہم نے انسان دوستانہ قوانین کی مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو ثبت کیا ہے اور اب اس سلسلے میں عدالتوں کو آگے آنا چاہیے۔ ہم نے فلسطینیوں پر جارحیت کے سلسلے میں ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں، ہمارے پاس فلسطینیوں کے خلاف جنسی زیادتی کی معلومات ہیں اور ہم نے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے کئی فلسطینیوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کرنے کے یمن کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے اس اعلان کے بعد کہ بحر احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کر دی گئی ہے، حماس نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کی حمایت میں یمنی قوم اور حکومت کے موقف کو صحیح قرار دیا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کا یہ موقف غزہ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح اقدام ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ یمن کا یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی جانب سے فلسطینی قوم اور استقامتی محاذ کی حقیقی حمایت اور پشت پناہی جاری ہے۔ حماس نے اسی کے ساتھ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ یاد رہے کہ انصار اللہ یمن کے رہنما عبد الملک الحوثی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ بحر احمر، آبنائے باب المندب، خلیج عدن اور بحر عرب میں اسرائیلی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی پر عائد آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس علاقے میں داخل ہونے والے ہر صہیونی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان میں فوج نے دہشت گردوں کا ایک حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں نے ٹانگ کے علاقے جنڈولا میں ایک فوجی قلعے پر حملہ کیا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ یہ حملہ بنو فوجی چھاونی پر کیے جانے والے حملے کی طرز پر کیا گیا تھا، جس میں پہلے ایک خودکش دہشت گرد نے جو گاڑی میں سوار تھا قلعے کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ 2 دن قبل دہشت گردوں نے صوبہ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر حملہ کر کے مسافرین کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ ماجرا سبھی 33 دہشت گردوں کی ہلاکت پر ختم ہوا تھا۔ پاکستان میں کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی جعفر ایکسپریس اور چمن پیسنجر ٹرین دوسرے روز بھی معطل رہی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کوئٹہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ کچھی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس 3 روز کے لیے معطل کر دی گئی۔ کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کل بھی معطل رہے گی۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل کچی بولان میں ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر دیا تھا اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا اور ٹرین پر حملہ اور مسافروں کو یرغمال بنانے والے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں کئی مسافروں سمیت متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنی کا معاہدہ ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ایئر ٹیل اور جیو کے ساتھ امریکی کمپنی اسٹار لنک کا تعاون معاہدہ 12 گھنٹے کے اندر حل ہو گیا تھا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کمپنی کے داخلے پر ان کے تمام اعتراضات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے قریبی ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک کچھ عرصے سے بہت سے امور پر اعتراض کر رہی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاہدہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹار لنک کے مالک کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ساتھ خیر سگالی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو رابطے کو آن یا آف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا، اسٹار لنک یا ہندوستانی شریک کے پاس ہوگا، اور کیا دوسروں کو بھی سیٹلائٹ رابطہ فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ شامی ذرائع ابلاغ نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگی ساز و سامان منتقل کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 صہیونی ٹینک اور فوجیوں کی حامل 5 گاڑیاں آج صبح قنیطرہ پہنچی ہیں۔ صوبہ قنیطرہ کے بعض علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے بعد ان علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ شامی ذرائع نے اسی طرح رپورٹ دی ہے کہ جنوب مغربی شام کے صوبے قنیطرہ کے کئی نئے علاقوں میں صہیونی فوجی داخل ہو گئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو سفارتی طریقوں سے حل کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کے گلوبل ٹائمز اخبار کے مطابق ماؤ نینگ نے آئندہ جمعے کو چین، روس اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ چین تعلقات میں فروغ اور مذاکرات کی بحالی کے لیے حالات سازگار بنانا چاہتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی میں اضافے اور ان کے بقول مہازرائی اور جنگ سے پرہیز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ اعتماد کی فضا کو مستحکم اور مذاکرات کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گا۔ یاد رہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن مغربی ممالک نے اس سلسلے میں اپنی کسی بھی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر برائے خوراک مائیکل فقری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو انسان دوستانہ امداد سے محروم کیا جانا جنگی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے، جس کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکا رکھنے اور وہاں دیگر جنگی جرائم میں ملوث صہیونی حکام کو سزا دی جانی چاہیے۔ انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون ٹام فلچر نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اسی طرح غرب اردن کے حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجھے غرب اردن کے حالات پر گہری تشویش ہے۔ ٹام فلچر نے اپنے بیان میں کہا کہ غرب اردن میں زمینی حقائق اور واقعات بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے فلسطین حامی اسٹوڈنٹ محمود خلیل کی گرفتاری کی طرف اشارہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتجاجیوں کو جیل میں ڈالنا آمریت کی طرف اٹھایا جانے والا ایک اور قدم ہے۔ امریکی سینیٹ سے اپنے خطاب کے بارے میں سینیٹر برنی سینڈرز نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ امریکی صدر، آپ بھی امریکہ میں غیر قانونی طور پر بسے کسی کو بھی اپنے نظریات کے تحت گرفتار یا حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے ٹرمپ پر امریکہ کے آئین کو پیروں تلے روندنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ہم امریکہ میں آئین میں پہلی ترمیم نامی کوئی چیز بھی رکھتے ہیں کہ جس کے مطابق امریکی حکومت امریکہ میں آزادی بیان پر پابندی عائد کیے جانے کا حق نہیں رکھتی۔ فلسطین حامی طالب علم کی گرفتاری کے بعد لوگوں نے نیو یارک میں اس کی رہائی کے مطالبے کو لے کر اجتماع کیا اور شہری حقوق کی تنظیموں اور قانونی ماہرین نے سوشل میڈیا پر اس اسٹوڈنٹ کی گرفتاری جاری رکھے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے گھر بار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول،
کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات